مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا رسالہ ضیاء درود و سلام، صفحہ نمبر 2، حدیث نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 سن ہجری کے رمضان المبارک کی چوتھی شب ہے، عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں، پورے مہینے کے اعتکاف کے لیے بھی ایک تعداد تشریف لائی ہوئی ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ اچھا، آج ہمارے یہاں خصوصی شرکت مدنی چینل کے ذریعے سائی بھائیوں کی، پاک نعیمی کابینہ، جلال پور جٹا، ضلع گجرات، پنجاب، پاکستان، یہ ماشاءاللہ مدنی چینل پر نظر آ رہے ہیں، اور پاک امجدی کابینہ کے لطیف آباد، زمزم نگر، باب الاسلام، پاکستان۔
بنگلا زبان میں سوال اردو خلاصے کے ساتھ۔
ہم چلا پھیرا کرار سمے رکشا ویوہار کرے تھکی، অনেক সময় রিক্সা চালক সৈয়দ জাদা হয়ে থাকে অথবা বৃদ্ধ হয়ে থাকে, তা এমত অবস্থায় তার পেছনে রিক্সা চড়া কেমন? বাংলা জুবান কি উর্দু খুলাসা ইয়ে হ্যাঁ কে হাম চলনে ওয়াক্ত রিক্সা ইউজ করতে হ্যাঁ তো রিক্সা জো চালাতে ও কবি সৈয়দ হতে ইয়া উমর বুরে হতে তো ইনকে পিছে চলনা কেসা হ্যাঁ?
نہیں، اگر ان پر آپ کو ترس آتا ہے یا عقیدت ہے تو ان کو مطلب بغیر ان کے ساتھ بیٹھے دے دیا کرو، بیچاروں کا رکشہ چھوڑا دو، کوئی سی ان کی ترکیب کر دو، مانا باندھ دو، ارے یہ تو ہو نہیں سکتا، تو یہ کوئی ذلت کا کام بھی نہیں ہے رکشہ چلانا۔ وہاں آپ کے ہاں تو اس کا، پہلے ہمارے ہاں پاکستان میں باب المدینہ میں بہت رکشے تھے، وہ اب رکشے نظر نہیں آ رہے، وہ رکشے سائیکل رکشے، اب وہ انجن رکشے ہیں، کیا بولیں اس کو، ٹیکسی، ٹیکسی رکشہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سید صاحب بھی اگر چلائیں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی، بزرگ ہیں کہ عمر رسیدہ تو وہ بھی چلائیں تو ٹھیک ہے، پیٹ کی تو پیٹ تو لگا ہوا ہے، بچے لگے ہوئے پیچھے، روزی روزگار، کوئی حرج نہیں اس میں، بے عیب بھی نہیں ہے اس میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام ہے عابد خان، کیا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ इफ्तारी में जो आप पानी पीते हैं, पानी पीने से सुन्नत अदा हो जाती है, क्या शरबत पीने से भी सुन्नत अदा होगी?
हाँ, इफ्तार में पानी का भी तस्करा तो हदीस में मौजूद है। पानी से भी इफ्तार हो सकता है, खजूर से भी हो सकता है, किसी मीठी चीज से भी हो सकता है, शरबत मीठा होता है, कोई भी चीज खा ली जाए, लेकिन वो खजूर का तस्करा ज्यादा नजर आया है। लेकिन खजूर खाने वाले को फिर इसके आदाब का ख्याल रखना होगा ना, कि फौरन मगरिब की नमाज पढ़नी है, तो खजूर खाकर अब जब कोई चीज दांतों में फंसी हुई है तो उस वक्त नमाज पढ़ना, ये एक मसला कि कोई चीज दांतों में हो तो जब किराअत करता है बंदा तो उसके मुंह पर फरिश्ते मुंह रखते हैं, फरिश्ता मुंह रखता है और तिलावत सुनता है, तो फरिश्ते को इससे सख्त तकलीफ होती है, तो इसलिए ये मना है कि दांतों में कोई चीज रेशा वगैरह या खजूर की भी या किसी चीज का भी रेशा गिजा का नहीं होना चाहिए दांतों में। अच्छा, तो ये खिलाल करना होगा खजूर खाकर या कोई भी ऐसी हिकमत अमली जिससे ये रेशे निकल जाए, तो ये कौन करता होगा मस्जिदों में? कबाब समोसे और पकौड़े और जो खाते हैं इस तरह की चीज़ें या खजूरें, तो ये दांत क्या साफ करते हैं? भाग भाग के वो सब में खड़े हो जाते हैं। तो एक ये इसका मसला। दूसरा है कि खजूर या जो भी गिजा खाई उसका टेस्ट अगर मुंह में है नमाज में, तो ये मसला कि फिर नमाज की तरफ तवज्जो रहेगी या वो मिठास चूसता रहेगा। तो ये सारा मुंह साफ करना जिसके इख्तियार में हो, जिन्हें जो करे वो बेशक खजूरें खाए इफ्तार में, मगरिब से पहले पहले मुंह साफ करके नमाज पढ़े, बेहतरीन मतलब चीज है खजूर, तो मदीना मदीना है, गिजाइत भी बहुत है इसमें, खाली पेट में आंखों को भी फायदा करती है। खजूर के तो बहुत सारे मदनी फूल फैजान रमजान में लिखे, तो खाली पेट ये बहुत मुफीद है खजूर। वल्लाहु तआला अअलम ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد
محمد خورشید قریشی رمضان کے کون سے اوقاف ہیں جو جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے
اوقاف رمضان کے اوقاف
غالباً کہا تو یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں اس سے کام اوقاف کہہ دیا کام ہونا چاہیے
رمضان کے یعنی روزے کے مکروہات
جی
معلوم کرنا چاہیں اب اس کی تو پوری لسٹ ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے
یہ لسٹ کہاں سے مل جائے گی
فیضان رمضان
شیخ طریقت امیر اہل سنت کی معنیات تصنیف فیضان سنت جلد اول کا یہ ایک باب ہے فیضان رمضان کا کے باب میں آپ کو روزے کے یہ احکام مل جائیں گے اس سے مطالعہ فرمائیں www.ilyaskadi.com کے ذریعے بھی آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے طلب بھی کر سکتے ہیں
میرا امیر اہل سنت سے ایک چھوٹا سوال ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کسٹمر آتے ہیں جو ہمارے ہی جاننے والے ہمارے محلے کے لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں وہ ہم سے مطلب وعدہ کر کے اور وہ ہم سے سامان لے جاتے ہیں مطلب جیسے 30 دن کا 15 دن کا یا 25 دن کا ہم ان کو سامان دے دیتے ہیں جو ریٹ ہم سے طے ہوتے ہیں وہ ریٹ پہ سامان دے دیتے ہیں اس کے بعد وہ اس وعدے پہ پورا نہیں اتر پاتے جس کی وجہ سے ہمیں ان سے جرا کرنا پڑتا ہے پھر وہ کافی تنگ کرنے لگ جاتے ہیں تو میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ مجھے ایک دینی اسلامی رائے دی جائے کہ دنیا میں جو میرے پیسے اگر دوسرے استعمال کر رہے ہیں وہ تو بڑھ نہیں رہے اور میرے پیسے میں استعمال کروں تو بڑھیں گے تو میں اپنے پیسوں کو کس طرح دینی حساب سے نفع میں لا سکوں
اس میں ایسا ہے کہ جو کسی کو قرض دے وہ قرض کے تعلق سے یہ بزنس کا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں کہ کسی کو قرض دیا اور وہ طے ہوا کہ مثال کے طور پر وہ آپ کو پہلی رمضان کو قرضہ چکا دے گا اب وہ پہلی رمضان کو اس نے آپ کا قرضہ ادا نہیں کیا 1000 روپے آپ نے قرضہ دیا تھا اب پہلی رمضان گزر گئی اب وہ قرضہ نہیں دیا تو روزانہ جتنے دن بھی اوپر گزریں گے نا وہ آپ کو دے تو روزانہ 1000 روپے خیرات کرنے کا ثواب ملتا رہے گا अब चाहे एक महीने का लेट किया उसने तो एक महीने तक रोज़ाना 1000 रुपया खैरात का सवाब मिलेगा, अगर साल भर किया तो और हिसाब आप लगा लें। तो यूँ कर्ज़ा कोई लेकर लौटाता नहीं है तारीख पर, तो इस पर झगड़े ना किए जाएं बल्कि सब्र किया जाए कि आपको इसका सवाब मिल रहा है। मलफूजात आला हजरत में अर्ज, हुजूर मेरे कुछ रुपए एक शख्स पर हैं वो नहीं देते। आला हजरत ने फरमाया इरशाद, इस जमाने में कर्ज देना और ये ख्याल करना कि वसूल हो जाएगा एक मुश्किल ख्याल है, ये भी 100 साल पुरानी बात है तकरीबन। मेरे 1500 रुपए लोगों पर कर्ज हैं, जब कर्ज दिया ये ख्याल कर लिया कि दे दे तो खैर, वरना तलब ना करूंगा मांगूंगा नहीं। जिन साहिबों ने कर्ज लिया देने का नाम ना लिया। फिर आला हज़रत ने खुद ही फरमाया जब यूं कर्ज देता हूं तो हिब्बा क्यों नहीं कर देता है ना उसको, मैं तोहफतन क्यों नहीं दे देता, गिफ्ट क्यों नहीं कर देता। इसकी वजह यह कि हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया जब किसी का दूसरे पर दैन यानी कर्ज भी उसमें शामिल है हो और उसकी मियाद यानी टाइम पीरियड जो तय हुआ था वो गुजर जाए तो हर रोज उसी कदर रुपया, हर रोज उसी कदर रुपए की खैरात का सवाब मिलता है जितना दैन यानी कर्ज है। इस सवाब अजीम के लिए मैंने कर्ज दिए, हिबा ना किए, गिफ्ट ना किए कि 1500 रुपये रोज मैं कहाँ से खैरात करता, तो अब यह कि मुझे रोज 1500 रुपये खैरात करने का सवाब मिल रहा जब तक वो नहीं देंगे। तो यूं कर्ज देकर अपना देने वाले का नफा है, मगर कर्ज देने वाले जो ये झगड़े करते हैं ना, जो मसाइल करते हैं, तो कर्ज देने वाले को भी झगड़े ना करने चाहिए और जो लेता है उसको ये ना समझे कि मैं उसको सवाब कमाने का मौका दे रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं हो रहा, आपको तो वो होगा कि क्या कहूँ मैं। अगर जानबूझकर किसी ने किसी के 3 पैसे दबा लिए कर्जा तो कयामत के रोज उस उन 3 पैसों के बदले 700 बार जमात नमाजें देनी पड़ेंगी, कहाँ से लाएगा। और ज़ाहिर है कि जो नमाजें मकबूल हुई होंगी वो देनी पड़ेंगी, जो यहीं रद्द हो गई तो वो कहाँ रहेंगी, कयामत में कहाँ होंगी। 700 वो भी बा जमात नमाजें, और ज़ाहिर है नेकियों के जरिए अगर उसका कर्जा हम नहीं बदला देंगे तो फिर उसके गुनाह मत्थे डाले जाएंगे जिसने कर्जा दबा लिया है। तो अब चाहे वो हाजी हो, नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, सारा ही साल रोजे रखता हो, नेक परहेजगार हो, लेकिन बंदों के हक तलब किए होंगे, कर्जा दबाया होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को नाहक मारा होगा, सताया होगा, तो ये सारे उसकी ये नेकियां ले जाएंगे और उसके गुनाह अगर वही नेकियों के जरिए भी अगर हिसाब ना चुका पाया तो अब उसके गुनाह डाले जाएंगे और यूं ये हाजी नमाजी जो भी है ये जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए बंदों के हक का मामला जो ना ये बहुत ज़्यादा टेंशनफुल है, जिसको हो उसको हो, बहुत तश्वीशनाक है। तो अगर किसी को राहत नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम किसी को तकलीफ मत दो, ईज़ा मत दो, दिल ना दुखाओ। वल्लाहु तआला आलमो व रसूलुहू आलम عزب جل وصل الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
मैं एक दुकानदार हूँ, मैं हलाल कर इस कमाने का शौक रखता हूँ, मुझे कोई शॉर्टकट का शौक नहीं है। यहाँ लोगों ने एक वतीरा बना लिया है कि जल्दी अमीर हो जाए, जल्दी अमीर होने के लिए हमारी प्रोडक्ट है मैनुफैक्चरिंग करते हैं उसको, उसका वजन है 1000 ग्राम, उसकी कीमत आती है 250 रुपये पाकिस्तानी। तो यहाँ कस्टमर ने क्या करा है, बहुत से चालाक कस्टमर मतलब दुकानदार हैं, उन्होंने उनको घेरने के लिए अपने मतलब जालसाजी में लेने के लिए उन्होंने काम ये करा है कि उसको 900 ग्राम का कर दिया है। 900 ग्राम का मतलब ये हुआ कि उसमें 30 रुपए का माल कम कर दिया। 30 रुपए का माल कम करने के साथ उन्होंने 15 रुपए ग्राहक को कम कर दिए। ग्राहक को कम कर दिए तो ग्राहक हमसे आके लड़ता है, बोलता आप 15 रुपए महंगा दे रहे हो, हमारा माल तो पूरा है, हम उसको बोलते हैं तो ग्राहक हमारी सुनता नहीं है। सुनने के बाद बहुत से अच्छा इस तरह हमारे और सेलमैन भी हैं जो बेचारे जगह जगह सप्लाई करते हैं, उनकी भी ये शिकायत है। मैं उनको ये बोलता हूँ बार बार कि भाई अपना वजन कराओ, वो बोलते हैं हमारे पास तराजू नहीं है, वजन कहाँ से करें। तो अब ये मेरे लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ, अपनी रहनुमाई ये चाह रहा हूँ और अपने दूसरे भाइयों के लिए जो बुरा काम कर रहे हैं उनको नेक राह की कोशिश करने के लिए कि आप मेरी रहनुमाई ये करें कि अगर मेरे सेलमैन मुझसे बोलते हैं 900 ग्राम दे दो, तो अगर मैं उनको 900 ग्राम दे दूँ तो क्या मैं भी इस हराम काम में शरीक हो गया?
ज़ाहिर है आपने जवाब इसका दे दिया है सवाल के अंदाज में कि आप भी हराम काम में शरीक हो जाएंगे। आप हलाल पर ही डंड करें, अच्छे जा रहे हैं आप, तो हलाल चाहे थोड़ा हो हलाल हो, हराम सब निकल जाएगा, यहीं निकल जाएगा, आखिरत में इसका अजाब फिर अलग भुगतना पड़ेगा। कि बालों का तो यहाँ भी निकल जाता ना, डाकू ले जाते हैं, चोर ले जाते हैं और रिश्वतों में चला जाता है। तो ये कितने मतलब इसके मसाइल, मरीज बीमार हों डॉक्टरों के पास चला जाता है। तो हलाल हलाल है।
अमीर अली सुनने से अर्ज है कि अगर ये 900 ग्राम यूँ कहकर भेज देते कि ये 900 ग्राम है इसकी ये कीमत है, इस तरह बेचना कैसा होगा?
ये कहकर बेचना तो जायज़ होगा, लेकिन ये जो पूरा सवाल अगर आप गौर करें ना तो वो मैंने जो जवाब दिया ना वो उसी के मुताबिक है कि दूसरे 900 ग्राम बेच ही रहे हैं मगर वो एक किलो के हिसाब से बेच रहे हैं कि ये पूरा है एक किलो, तो इसलिए मुझे मेरी प्रोडक्शन को नुकसान पहुंच रहा है, इसकी ये नकाली कर रहे हैं। तो अगर ये भी 900 ग्राम करके 900 लिख देंगे इस पर तो बिल्कुल ही इनका नहीं चलेगा कि भाई वो तो सस्ता मिल रहा है, वो तो एक किलो मिल रहा है, तुम्हारा 900 ग्राम हम क्या करें इतना महंगा। तो अगर वाकई किसी ने 900 ग्राम कर दिया, 900 ग्राम कहकर बेच रहा है, तब तो हलाल है, और कोई वजह ममानअत ना हो तो। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
ये मेरी हार्डवेयर की दुकान है, मेरे पास लोग आते हैं कस्टमर, वो कहते हैं कि रेट कम करो और ये सुन्नत है। मेरा उनके कहने का ये है कि करना कम, रेट कम करना सुन्नत नहीं है, बल्कि ये बोलना जो है ना ये सुन्नत है, रेट कम करना वो जो है ये सुन्नत नहीं है। ज़रा इसमें मेरी रहनुमाई फरमाएं।
दरअसल वो खरीदते वक्त ये बहस व तकरार, यानी कि कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, यानी कम भाव कम करवाना, ये है सुन्नत। कम कर देना भाव, इसका सुन्नत होना तो कहीं पढ़ा नहीं, मैंने याद नहीं मुझे कि पढ़ा हो। यह हालात ने लिखा है कि भाव कम कराना सुन्नत है, लेकिन फिर लिखा है कि वो हज के लिए खरीदारी करे, जो अगला मांगे वो दे दे। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب محمد।
मेरा सवाल ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम, खातून जन्नत हज़रत सैयदतना फातिमतुज़्ज़हरा को किस नाम से पुकारते थे?
सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम खातून जन्नत बीबी फातिमतुज़्ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को कभी तो नाम लेकर पुकारते ए फातिमा या फातिमा, और कभी हबीबती फातिमा कहते हैं, हबीबती माने मेरी प्यारी फातिमा, और कभी या बुनैया ए बेटी कहकर पुकारते। वल्लाहु तआला अअलम। या बुनैयती बिनती होना चाहिए, मैं भी बुनैया पर थोड़ा लिखे लो ही जाएगी, कोई बात تاریخ ابن عساکر. تو یا بنتی سمجھ میں آتا ہے, بنیا تو بیٹے کے لیے نا, بنیا اچھا چھوٹا بچہ, تو چھوٹی بچی ہو تو اب یہ کہ بڑے کو بھی دیکھو ماں باپ, میرا بچڑا, بچے کے بچڑا تصویر کر کے اس کے شفقت سے بولتے ہیں. جی اس وقت تو چھوٹے تھے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام, ہاں محبت میں نہیں جوان کو بھی بولتے ہیں میرا بچہ ہے. جی جی بلکہ عام طور پر جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی بال بچے والوں کو بولتے ہیں میرے بچے. تو یوں یا بنیا کی ہو سکتا ہے کوئی اس میں لکھا ہوا ہے, ورنہ یا بنتی میں نے اے بیٹی, لیکن جو لکھا ہوا وہ میں نے پڑھا یا بنیا. اللہ بہتر جانے, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ذیشان اتاری ہند مخدومی کی شہر پٹنہ سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو الفسانی کیوں کہا جاتا ہے؟
حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ ربانی کو جو الفسانی کہا جاتا نا, تو الف مانے ہزار, ثانی مانے دوسرا, تو الف ثانی مانے دوسرا ہزار. تو ہجری سن کے حساب سے مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ دوسرے ہزار سال کے مجدد تھے, اس لیے ان کو مجدد الف ثانی کہا گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
میں نے یہ ٹھیکہ لیا چھت کا 35,000 میں, اور شارٹن کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوگی, پانی نہیں تھا اس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوگی, تو 5 بجے تک کام ختم نہیں ہوا, تو 12 بجے ڈبل گاڑی لے سکتے ہیں جانے لے سکتے.
جب مکمل ٹھیکہ لیا ہے تو مزدوروں کی ڈیوٹی ٹائمنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے مالک کے مکان سے ڈبل مزدوری آپ طلب نہیں کر سکتے, مانگ نہیں سکتے, وہ آپ کا اور آپ کے مزدوروں کا معاملہ ہے, اس سے مالک مکان کا کوئی تعلق نہیں. کام کا اجارہ تھا, اس میں تاخیر ہو جانے سے اجرت میں اضافے کا مطالبہ درست نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
مچھلیوں کی ہڈیاں کھانا کیسا؟
مچھلی کا عجائبات رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, اس میں ہے کہ مچھلی کی ہڈیاں اگر نقصان دہ ہوں تو ان کا کھانا نقصان دہ ہونے کی وجہ سے منع ہے, اگر نقصان دہ نہ ہو تو کھا سکتے ہیں. مچھلی کی نرم ہڈیوں کو خوب چبا کر اور اچھی طرح چوس کر بچا ہوا چورا پھینک دیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد شبیر اتاری ہے, میں گریس کے شہر کیوا سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم علماء کرام سے سنتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے اور قبر میں اس کے ساتھ حساب و کتاب ہوتا ہے, اگر اچھے اعمال ہیں تو اس کے لیے وہ قبر جنت بن جاتی ہے اور اگر برے اعمال ہیں تو وہ دوزخ کا گڑھا بن جاتا ہے, اور پھر قیامت والے دن حساب و کتاب کے بعد انسان جنت یا دوزخ میں جائے گا. تو جو اگر قیامت کے بعد جائیں گے تو نبی پاک نے جو جنت اور دوزخ میں لوگ دیکھے تھے وہ کون لوگ تھے؟ برائے مہربانی کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں.
مشکات شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑا. اس حدیث پاک کے تحت مرآۃ المناجیح میں ہے اللہ عز و جل کا عذاب اس کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, یعنی یہ عذاب قبر, یعنی بے شک اللہ کی پکڑ, اللہ تعالی کی پکڑ, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یعنی یہ عذاب قبر کافر کو قیامت تک ہوگا. محشر اور دوزخ کا عذاب جو بعد قیامت ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے. اس طرح کے مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہیں, کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے. واقعہ معراج میں جو عذابات دیکھے اس سے متعلق مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر اگلے پچھلے واقعات کو مشاہدہ فرماتی ہے, یعنی دیکھتی ہے, کیونکہ دوزخ میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا مگر آج ہی دیکھ رہے ہیں, جیسا کہ ہم خواب یا خیال میں اگلی پچھلی باتیں دیکھ لیتے ہیں. دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بإذن الٰہی, یعنی اللہ تعالی کی اجازت سے جنتی اور دوزخیوں کو پہچانتے ہیں, ان کی تعداد سے خبردار ہیں. یہ ہے مرآۃ المناجی جلد اول صفحہ 49 پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال کرنا چاہتے ہیں, دبئی سے بات کر رہے ہیں آپ کو. پہلی بات یہ کہ رمضان مبارک ہو سب کو.
خیر مبارک ماشاءاللہ.
جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ناخن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, ہم جو ہے نا روزے کی حالت میں خرما آنکھ میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟
روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے اور سرما آنکھوں میں ڈالنے میں کوئی حرج نہیں, دوپہر کو بھی ڈال سکتے ہیں, شام کو بھی ڈال سکتے ہیں, صبح بھی ڈال سکتے ہیں, کوئی قید نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. محمد عثمان عشاری چشمہ کالونی میوالی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آج کل جو کارڈ کے اوپر یہ تصاویر ہوتی ہیں, شناختی کارڈ پر بھی تصاویر ہیں اور اس کے علاوہ بسکٹ کے ڈبے ہو گئے یا اس طرح چیزوں پہ جو جاندار کی تصاویر ہوتی ہیں, اگر یہ نمازی کے دائیں بائیں یا آگے ہوں تو اس سے نماز میں کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟
میرا نام محمد ریحان, میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے امیر السنت کی بارگاہ میں, آج کل جیسے عموماً آفیسز کے اندر سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے تمام سٹاف ممبرز عموماً اپنے جو پاسز ہوتے ہیں آفس, جو ان کے ڈیوٹی کے پاسز ہوتے ہیں, وہ اپنے گلے میں ان کو ہینگ کر کے رکھتے ہیں. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز کے دوران بھی اکثریت لوگوں کے گلے میں ہی ہینگ ہوتے ہیں. ان کے اوپر چونکہ ان کا جتنی بھی آفس کی ڈیٹیل ہے انکلوڈنگ ان کی پکچر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, تو کیا ایسی صورت میں پکچر والے جو کارڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نماز ادا کرنا کیسا؟
اللہ اللہ, بہار شریعت کے حساب سے تو مکر تحریمی, یہاں یہ موتگے بھی لٹکا کے رکھتے ہیں بس, مدنی چینل والے بھی چھپا. نماز میں کم از کم جب ضرورت نہ ہو نا تو جیب میں رکھ لیں,
یہ ممکن ہے.
ہاں
نماز میں یہ یا تو گلے سے نکال کر باقاعدہ اس کو لپیٹ کر جیب میں ڈال دیا جائے, یا اگر یہ رسی لٹک بھی رہی ہے تب بھی یہ باقاعدہ جیب کے اندر, اتنا اس کے اندر جگہ ہوتی ہے یہ لٹکنے والی چیز کہ وہ جیب میں آ جائے گی, اس کو جیب میں ڈال لیا جائے. بابا دوسرا سوال,
تو شناختی کارڈ اور یہ چیزوں پر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں نا ڈبوں پر, اور ان میں یہ کہ تعظیم کی جگہ جب ہوگی نا وہ تصویر, تب اس میں کراہت آئے گی, اور تصویر جب پوری تصویر ہوگی نا پورے بدن کی تصویر, پاؤں ہے نا جس کو قد آدم بولتے ہیں, تو وہ پوری تصویر اگر جیسے سامنے نماز میں تو مکرہ تحریمی, اور اگر ادھوری تصویر ہے, دائیں بائیں بھی کراتے ہیں پوری تصویر ہے تو, اور اگر ادھوری تصویر ہے جیسے پاسپورٹ سائز کی تصویر تو ادھوری ہوتی ہے, تو اس کو مکروہ تنظیر جد الممتار سے کے حوالے سے دارالفتا اہل سنت نے یہ فتویٰ جاری فرمایا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوال کر لیجیے نا.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے ہزار سال کے مجدد ہیں, تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ ہزار سال کے مجدد ہیں جبکہ مجدد ایک صدی کا ہوتا ہے.
یہ واقعی حدیث پاک میں تو یہ ہر حدیث ہر صدی کے سرے پر مجدد پیدا ہوتا ہے, تو یہ دوسرے ہزار سال کی پہلی صدی کے مجدد ہیں, ہے نا, یہ مراد لیں گے کہ دوسرے ہزار سال کی پہلی صدی کے مجدد ہوتے ہیں. کہ مجدد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صدی کے آخری حصے میں پیدا ہوتا ہے اور اس میں اس کی علمی خدمات کو شہرت ملتی ہے, اور پھر دوسری صدی کو بھی وہ پا لیتا ہے جیتے جی, اور اس میں بھی اس کی خدمات دینی جو ہیں وہ شہرت پکڑتی ہیں. اچھا, تو صرف اس سے مجدد نہیں بن جاتا, اس کو علماء دین کے علماء با نام کے نہیں, علماء دین جو ہیں وہ اس کو مجدد کہتے ہیں, وہ بنتا ہے مجدد. اور بھی بات شرائط ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ عوام کسی کو مجدد بنا دے کہ یہ مجدد ہے, کہ جن سے مجدد کا تلفظ بھی ادا نہ ہوتا ہو تو یہ مجدد ہے. تو وہ اس طرح مجدد ہمارے کہنے سے عوام کے کہنے سے کوئی مجدد نہیں بن جاتا, ساری دنیا کہہ دے نہیں بن سکتا. علماء جس کو مجدد کہیں گے اور وہ مجدد کے شرائط پر پورا اترتا ہو, عالم ہو, پکا عالم, درست عالم علم دین کا, اس کی خدمات ہوں دونوں صدیوں کے, ایک صدی کے آخر میں اور دوسری صدی کے شروع میں اس کی خدمات ہوں, علم اور دینی خدمات اور درست خدمات, ورنہ یہ خدمت تو بہت سارے کرتے ہیں جو سراسر زحمت ہوتی ہے, وہ دین کی خدمت سمجھ کے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دین کی خدمت نہیں ہوتی. تو قرآن و حدیث جس کو دین کی خدمت تسلیم فرمائے وہ ہے دین کی خدمت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام سلیم تازیہ ہے, میں زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہی ہوں. پیارے باپا جان, آپ کو ماہ رمضان مبارک کا چاند مبارک ہو.
خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک.
پیارے باپا جان, میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں 7 سال کی ہو چکی ہوں مگر میں کمزور ہوں, میں ماہ رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ سکتی, تو کیا مجھے ان کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. بے سب مغفرت کی دعا بھی دعا میں یاد رکھے گا.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, قرآن پاک سے, مسجد وغیرہ سے کس طرح اپنے دل میں محبت ادا کر سکتے ہیں؟
اللہ اکبر. مدنی منی ماشاءاللہ 7 سال کی ہو گئی ہیں. اچھا, ایک تو ہوتا ہے کمزور, تو یہ تو ماں باپ بولتے رہتے ہیں بچوں کو کہ تو کمزور ہے. اب اس طرح کی بچی کمزور ہے, آپ کمزور ہیں تو روزے رکھنے چاہیے. اور کمزوری کی کمزوری جس کو واقعی کمزوری کہا جاتا ہے, تو پھر جتنے رکھ سکتی ہیں آپ رکھیں, ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھیں, دو دن چھوڑ کر ایک دن رکھیں, جتنے برداشت ہوتے ہیں بڑے روزے رکھ لیں. بڑے روزے 27 کا روزہ بڑا کہلاتا ہے ہمارے یہاں, ہے نا جمعۃ الوداع کا روزہ، تو جو تھوڑے تھوڑے رکھ سکتی ہیں وہ رکھیں، اور جتنے روزے چھوٹ گئے ان کی قضا نہیں ہے، کیونکہ ابھی نابالغ ہیں آپ اور آپ پر روزہ فرض نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت، حضرت سیدنا بشر بن حارث، جن کو بشر حافی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک شخص سے ملے جو نشے میں دت تھا. وہ شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ چومنے لگا اور کہنے لگا، یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، اے ابو نصر، یہ آپ کی کنیت تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا کرنے سے اس سے تو نہ روکا، جب وہ چلا گیا تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، ایک شخص دوسرے شخص کو نیک گمان کر کے اس سے محبت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ محبت کرنے والا نجات پا جائے اپنے اس ظن کی وجہ سے، لیکن اس کے محبوب یعنی جس سے محبت کی گئی نہ جانے اس کا کیا انجام. یہ حضرت کی اتنی زبردست انکساری تھی، حالانکہ مشہور ولی اللہ ہے. جیسے ہم لوگوں کو بھی مذہبی وضاحت دیکھ کر لوگ ہاتھ چومتے ہیں، عزت دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام کی جگہ پر بٹھاتے ہیں، تو ان کا یہ احترام کرنا ہو سکتا ہے کہ ان کو پار لگا دے اس نے زن کی وجہ سے. یہ اپنے چشتیہ سلسلے کے جو ملفوظات ہیں ان میں غریب نواز کا قول نہیں ہے، شاید بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ کئی لوگ بزرگوں کے ہاتھ چومنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. یہی کہ ان کا حسن زن ان عقیدت سے محبت سے ہاتھ چومیں گے کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اور یوں جنت میں چلے جائیں گے. مگر نیک بندے کا کیا، اگر آیا وہ نیک ہے بھی یا نہیں ہے حقیقی معنوں میں، یعنی حقیقت میں تو نیک وہ ہے نا جو دربار الہی میں بھی وہ نیک تسلیم ہے، ورنہ ریا تو چونٹی کی چال سے بھی باریک اس کی چال ہے، داخل ہو کر دیمک کی طرح بندے کے اعمال کو چاٹ جاتی ہے، تباہ کر دیتی ہے بندے کو، حب جا ناس کر دیتا ہے بندے کا، شہرت کی خواہش اس کو برباد کر دیتی ہے. اور یہ عام طور پر نیک لوگوں پر بہت حملہ کرتی ہیں چیزیں. تو یہ سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی، یہ ماشاءاللہ بڑے نیک بندے تھے، واقعی نیک بندے تھے، لیکن ان کی عاجزی تھی. جب اس طرح انہوں نے ہاتھ چومتا دیکھ کا تو ارشاد فرمایا، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھ نہ چومے تو ہم کو لگتا ہے کہ یار اپنے ہاتھ نہیں چومے اس نے، اتنے اتنے لوگ ہیں انہوں نے چوما اس نے نہیں چوما، استغفر اللہ کتنی بری حالت ہے. ہم کو آگے بٹھایا نہیں، لے خود فاتحہ پڑھ دیا، ہم کو صلاح نہیں کہ آپ فاتحہ پڑھیں، تو مسجد کا امام ہوں میں، خطیب ہوں، یہ لوگ اس طرح ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں. معاذ اللہ اس طرح کے وسوسے کھا جاتے ہیں، بندہ اس میں خاموش سے بولے کچھ نہیں، استغفار کرے اس طرح کے وسوسوں پر کہ جب کوئی کسی نے تعظیم نہیں کی، احترام نہیں کیا، تو دل میں میل نہ لائے جس نے احترام نہیں کیا اس کا، اس کے بارے میں دعا دے اس کو.
مشکل بہت ہے بابا،
بہت مشکل،
بہت مشکل آپ بات بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح مطلب کہ آدمی چاروں طرف سے اس کے ساتھ کہیں باہر سے آیا ہو بنا ہوا ماحول اور پھر کہیں ایسی جگہ چلا جائے اور وہاں اس کے ساتھ یہ چیز ہو، تو اس میں یہ خود کو قابو کیسے رکھے گا؟ اور پھر اس کے ساتھ اچھا اپنے آپ کو قابو کر بھی لیتا ہے بعض اوقات، چلو سمجھا بجھا کر، ساتھ کے جو دو چار اگر ایسے ساتھی بھی اگر اس کے ساتھ ہیں اور وہ باہر نکلنے کے بعد اگر اس کو مطلب ایک تو ویسے وہ دبا رہا ہے اپنے آپ کو، اگر آپ جو فرما رہے ہیں اس کے مطابق وہ کوشش کر رہا ہے، دبا رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن وہ جو چار جو دو تین کے ساتھ ہیں کہ اپنے کو آئندہ نہیں آنا ہے یہاں، حضرت کچھ کیا ہی نہیں، تو اب وہ حضرت خود کو کیسے قابو کرے یا ان کو کیسے سمجھائے؟
محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قدم بوسی کر لے کہ ایک جگہ جلسے میں تشریف لے گئے، بیان عالی شان سے لوگوں کے دلوں کو گرمایا، پھر جب پلٹے تو کسی نے کوئی خدمت نہیں کی، تو آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں، حضرت آپ نے اتنا بیان کیا، اتنی تکلیف فرمائی، تشریف لیا، انہوں نے کوئی مطلب آپ کو پانی کو نہیں پوچھا، کوئی نظرانہ نہیں دیا آپ کو، تو محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ان کا یہ احسان کم ہے ہم پر کہ انہوں نے سارے جلسے کا انتظام کیا، مائک کا انتظام کیا، ہمارے لیے لائٹنگ کی، یہ تو سب ہم کو کرنا چاہیے، ہم کو تبلیغ کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، یہ بیچاروں نے سارا تو کر دیا، ہم نے کیا کیا، خالی آ کر بول ہی تو دیا مائک پر، کون سا کمال کیا، یوں کر کے وہ اس کی ناک کاٹ دی جس نے یہ چھیڑا تھا کہ نظرانہ نہیں دیا، یعنی ایک تو بیچارے اتنا خرچہ کرے، اتنا جاگ جاگ کر اور محنت کر کر کے یہ ڈنڈے گاڑیں، لائٹنگ کریں، وہ مطلب اتنا اہتمام کریں، منچ باندھیں اور ہم خالی بولیں، ہے نا، شہرت ہماری ہو، سب نعرے ہمارے لگائیں، تعظیم کے لیے ہم کھڑے، ہمارے لیے کھڑے ہوں، جس نے یہ بیچارے نے سارا اہتمام کیا اس کو تو کوئی لفٹ بھی نہ کراوے،
پھر لوگوں کو جمع،
پھر بھی ہم کو پیسے بھی چاہیے، پیسے نہیں دیے تو یہ بے مروت ہے، ایسا کسی کو بھی سوچنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے پیسے دے کوئی تو اگر قبول کرتا تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک میں بات بولتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں بھی دیتا تو دل میں میل نہ لایا جائے، ہے امتحان، نفس پر بہت گنا گزرتا ہے، تو چلو ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرمائے گا، پس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا، اور جو تکبر کرے اللہ عز و جل اسے ذلیل کر دے گا، بس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یا ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ وعظ کی اجرت نے کوئی عالم دین ہو اور قرآن و حدیث کا وعظ فرماتا ہے تو یہ علماء متاخرین کے نزدیک اس کی اجرت جو ہے یہ جائز ہے، کوئی پیسے لیتا ہے تو اس کو گناہگار، بولنے والا گناہگار ہو جائے گا، نہ لے یہ اچھا ہے کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، لینا نہیں چاہیے، کہ دینے والے بدظن بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، تنفیر عوام کی صورت بھی بعض اوقات بن جاتی ہے، پیسے لینے والوں کو برا بھلا کہنے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے، اس کا مجھے مشاہدہ ہے، دیکھا ہے میں نے، پیسے دیتے اور پیچھے سے بہت بعض اوقات برا بھلا کہتے ہیں کہ مولانا لالچی ہے، فلاں ہے، یہ نعوذ باللہ ایسا کہنے والے گناہگار ہوتے تھے کہ اس نے جائز کام کیا، جیسے خطیب ہوتا ہے جمعے کو جو خطیب ہوتا ہے بیان فرماتا ہے، تنخواہ لیتا ہے نا، تو جائز ہے، نہ لے تو جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، اچھی بات ہے نہ لے تو، لیکن ہم برا نہیں کہہ سکتے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں خانے وال شہر سے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ رمضان المبارک میں اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں دن کے اوقات تو ان کی خیر خائی کے حوالے سے ہم کیا کریں، ان کو شربت پانی پوچھیں یا کیا حکم ہے ہمارے لیے، دن کے وقت آنے والے مہمانوں کی خیر خائی کس طرح کریں، ہماری تربیت فرما دیجئے،
میں دادو سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے, روزے کے دوران جب روزہ ہے تو اس ٹائم پہ ہچکی آ جائے خشکی کی وجہ سے جب آ جاتی ہے تو اس ٹائم کیا کرنا چاہیے؟
ہچکی,
روزے میں ہچکی آتی ہے
جی,
تو کیا رہے اس میں؟ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. حل ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے.
کتنے کو یاد,
زیادہ ہچکیاں آتی ہیں تو
کتنے کو یاد کرتا ہے تو آتی ہے, سنا ہے یہ
عوام میں, عوامی رومر ہی لگتی ہے.
بابا شاید یہ لگتا ہے کہ ہچکی کا علاج پانی پینا سمجھا گیا ہے, تو اگر روزہ ہے تو آپ کیا کریں؟
وہ پڑا تھا مطلب کہ وہ ویسے ہی چٹکلا کہ وہ کاغذ کی جو تھیلی ہوتی ہے نا, پیپر بیگ, اس کو منہ پہ رکھ کے پھلائے اس کو ہچکی, یہ ہچکی آئیں تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہچکی رک جائے.
تھوڑی دیر کے لیے سانس روک لے, اس سے بھی ہچکی رک جاتی ہے, اس کا تجربہ کیا میں نے.
ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مہمان دیو جو, مہمان مسافر ہے, شرعی مسافر آیا, تھکا ہارا کیا کرے گا رمضان کے دن میں, روزہ تو اسی لیے ہو کہ اگر وہ مہمان ایسا مہمان ہے کہ وہ آیا سفر سے ہے, تھکا ہارا مسافر ہے, روزہ نہیں رکھا اس نے اور وہ اس شرائط کے مطابق آیا ہے کہ وہ سفر میں ہی وہ مسافر کی حالت میں اس نے دن کر لیا اور روزہ نہیں رکھا تھا, اب وہ دن کے وقت داخل ہو گیا شہر میں اپنے, اب اگرچہ یہ مقیم ہو گیا تو کیا اس کو روزے دار کی طرح وقت گزارنا ہوگا مسافر کو؟ ہے تھوڑی اس میں
میگن, انہوں نے وضاحت تو کی نہیں, واضح تو کیا نہیں کہ مہمان جو آیا ہے وہ شرعی مسافر ہے یا نہیں ہے.
ہم پورا جواب دیں
جی. تو اولاً تو یہ بات نہیں, دوسری بات یہ کہ اب یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر شرعی مسافر ہے تو اس نے روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا. اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو کیا پیش کریں گے, وہ خود ہی بتا دے گا. رمضان میں آخری صورت جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر واقعی وہ شرعی مسافر ہے اور اسی وقت وہ نکلا تھا کہ جب اس کو اجازت ملتی تھی روزہ چھوڑنے کی, اور اب وہ اسی حالت میں ہے اور روزہ اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے, رکھنا لازم ہی نہیں ہے اس کے اوپر, اس حال میں یہ یہاں پر آیا ہے تو اب اس کو اگر کوئی پیش کرتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
وہ ہے نا کہ جیسے روزہ جس کا ٹوٹ گیا کسی وجہ سے تو روزے دار کی طرح دن گزارنا اس پر واجب ہے, یہ ایک صورت ہے.
وہ تو ایک الگ صورت ہے نا, یہاں تو اب جیسے ہے ہی وہ مسافر ہے اس کے اوپر لازم ہی نہیں.
اب مقیم ہو گیا نا,
وہ سوال میں سرات اس کی تھی نہیں کہ وہ مقیم ہوا.
اور اگر اپنے ہی شہر کا مہمان ہے, عام طور پہ مہمان اسی کو بھی بولتے ہیں, دوست آ گیا, بزنس مین آ گیا کوئی, تو اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو تو کھلایا پلایا نہ جائے, کہ اس کو تو بالکل یعنی کہ پانی بھی نہ پلایا جائے, ایک چیز کھلائیں اس کو, اس سے روزہ نہیں چھوٹتا, وہ ہے ہوا. ہوا کھلائیں اس کو, بھلے آپ پنکھے کی ہوا کھلائیں, اے سی کی ہوا کھلائیں, یہ جائز ہے, یہ کھلانا جائز ہے. غذا کھلائیں, غذا مت کھلائیں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. چند دنوں سے سوال آ رہا تھا کہ انہیلر جو بعضوں کا جو منہ میں لیتے ہیں پمپ ہوتا ہے یہ, تو اس کا کیا حل ہے؟
انہیلر سے تو ٹوٹ جائے گا انہیلر, ہاں اس کے ذرات اڑتے ہیں, دوا ہوتی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال پوچھیں گے آپ؟
چلیے فرشتوں کا قبلہ جواب دیجئے.
یہ جواب کون دے گا؟
یہ جواب عوام سے لے لیتے ہیں. میری برادری
مدینہ
50 سال سے اوپر والے بتائیں فرشتوں کا کعبہ کون سا ہے؟ قبلہ.
حجی امین آپ کو ہم نے آنے رکھنا ہے,
اس کا نام بتائیں.
جو ہمارے
دو اسلام میں مائک لے کر بھی آگے جا رہے ہیں,
ٹھیک ہے, جو بیٹھے ہوئے ہوں گے ان سے سوال لیا جائے گا. پوچھتے رہیں کس کے زبان پر کیا جواب آتا ہے.
جی یہ پوچھیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. 50 سال اور ان سے زیادہ عمر کے اسلام بھائی اگر جواب دینا چاہیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور.
جواب درست ہے
ماشاءاللہ. آج ہم نے ایک تحفہ اور بھی رکھا ہے امیر الحسن کی بارگاہ میں. آج ہم وال کلاک پیش کرنا جا رہے ہیں.
واہ.
جو اس ٹائم میں درست جواب دیں گے تو ان کو وال کلاک پیش کیا جائے گا.
کیا لکھا ہوا ہے
اور اس میں لکھا یہ ہے امیر علیہ السنت,
تھوڑا سیدھی کریں.
بوڑھوں کا احترام کرو, انشاءاللہ عزوجل بڑھاپے کو پایا تو تمہارا بھی احترام کیا جائے گا. یہ مدنی پھول امیر علیہ السنت کے دستخط بھی اس پہ نمایاں ہے,
مگر یہ چھپا ہوا ہے.
چھپا ہوا ہے. وال کلاک پیش کیا جائے گا. اگر ایک سوال اور بھی ہو جائے. کون کون لینا چاہتا ہے وال کلاک؟ اچھا بہت امیدوار ہے.
مسافر اگر اقامت کی نیت کر لے تو اس صورت میں بقایا دن وہ روزے دار کی طرح گزارے گا, اس پر ضروری ہے.
واجب روزہ نہیں ہوگا اس کا, لیکن روزے کی طرح گزارے گا وقت. اور اگر مسافر کو سفر کے دوران روزہ رکھنے سے خود کو یا اس کے ساتھیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تب تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. عام طور پہ جو مسافر روزہ آپ یا سفر بہت آسان ہے, گھر سے زیادہ آسان ہے. ہوائی جہاز میں کیا تکلیف ہے؟ گھر میں پنکھا ہے, ہوائی جہاز میں اے سی لگا ہوا ہے. بعض اوقات ہوائی جہاز میں 2 گھنٹے کا سفر ہے, مسافر تو آئی ہے, لیکن یہ کہ روزہ لوگ رکھتے ہیں. یہ عمرے پر جاتے ہیں ان دنوں, دڑا دڑ عمرے پہ جاتے ہیں, اور چارے کے عمرے پر جو جاتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں تو لوگ ان کو برا بھلا کہیں, حالانکہ وہ مسافر ہوتے ہیں. روزہ نہ رکھیں تو چلے, اگر وہ شرعی طور پر مسافر ہوں تو. غالب اکثریت جو عمرے کے لیے جاتے ہیں مسافر ہی ہوتے ہوں گے, لیکن بیچارے وہ روزہ رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے جبکہ کوئی تکلیف نہیں ہے. اب تو سفر آسان ہے, لیکن شرعی طور پر یہ رعایت موجود ہے. نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہے, اس کو برا بھلا کہنے والا خود برا ہے, وہ گناہگار ہوگا. بولو مدینے میں روزہ نہیں رکھتا, مدینے میں آیا ہے روزہ نہیں رکھتا, نہیں رکھا تو اس نے حکم شریعت پر عمل کیا جبکہ مسافر ہے. مسافر نے زحفہ کبریٰ سے پیشتر اقامت کی اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے. جبکہ کچھ کھایا نہ ہو قیام کرنے کی نیت, تب تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے اور اس کا روزہ بھی ہو جائے گا. ہاں اگر جان بوجھ کر کھایا تھا اس وقت کہ میرا روزہ نہیں ہے اس نے کھایا تھا, تب تو روزہ نہیں ہوگا. اگر دن کے وقت اس نے کھایا تھا, یعنی مسافر نے زحوہ کبریٰ نصف النہار شرعی جو سر سے اوپر سورج آ جاتا ہے تو اس سے پہلے کہیں مطلب نے کہ نیت کر لی کہ اب میں 15 دن یا اس سے زیادہ بھی یہیں رہوں گا, اقامت کی نیت کر لی تو, اور ابھی کچھ کھایا نہیں, صبح صادق سے لے کر ابھی تک جتنے بھی گھنٹے اس کو ملے کھایا پیا نہیں ہے, تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے. اس پر روزہ اس کا ہو جائے گا, ہے نا, سمجھ میں یہ آتا ہے. مثلا آپ کا گھر پاکستان کے مشہور شہر حیدرآباد میں ہے اور آپ باب المدینہ کراچی سے حیدرآباد کے لیے چلے اور صبح 10 بجے پہنچ گئے اور صبح صادق کے بعد راستے میں کچھ کھایا پیا نہ تھا, تو اب روزے کی نیت کر لیجئے.
سوال یہ آیا کہ کیا یہ وال کلاک جو دیوار کی گھڑی ہے مقتوت المدینہ سے خریدی جا سکتی ہے؟ یہ مقتوت المدینہ سے نہیں خریدی جا سکتی. یہ انشاءاللہ خصوصیت کے ساتھ اس کی ترکیب یہی ہے کہ سوالات کے درست جواب دینے والے کو مدنی مذاکروں میں جو جو ہمارے پاس گھڑیاں ہوں گی یہ مدنی تحفے کی صورت میں دی جائیں گی.
اچھا تراویح تو بڑا مشہور لفظ ہے, ترویحہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری شخصیات بتائیں گے. مدنی شخصیات
یہاں ہاتھ اٹھ رہے ہیں نیچے.
ترویحہ تراویح تو مشہور ہے, ترویحہ کیا ہوتا ہے؟ مطالعے کی کمزوری. یہاں رمضان میں سب لکھا ہوا ہے.
یہاں تو کافی ہاتھ اٹھے نیچے.
لبیک آ رہی ہے آواز. اب وہ تو پوچھے تو پتا چلے کہ وہ درست جواب ملتا بھی ہے, کتنے دیتے ہیں جواب. بات تو خیر مضبوط ہے. بات پیچھے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر سے وبرکاتہ بھی کہہ لو نا. اب مجھے ورحمۃ اللہ کا پیچھے سے پتہ نہیں اتنا بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. تو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد فیضان رضا عطاری, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ.
باب المدینہ کے
جی لبیک.
پھر بھی وہ برکاتہ تو میں تو بولتا ہی رہتا ہوں یار, شاید مدنی مذاکروں کے عادی نہیں ہوں گے.
پوری 20 رکعت میں 5 ترویح ہوتے ہیں, یعنی 4 رکعت کو ایک ترویحہ کہتے ہیں.
ٹھیک. مدنی مذاکروں میں آتے نہیں ہوں گے نہ فیضان نہ رمضان.
ایک ترویحہ
4 رکعت کا بنتا ہے
جی.
یہ لکھنا ہوتا ہے امتحان کے پرچے میں فیل ہو جاؤ گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
راشد رضا عطاری, جامعۃ المدینہ فیضان بغداد. تراویح کی 4 رکعت کے بعد جو پڑھی جاتی ہے اسے ترویحہ کہتے ہیں.
کیا تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ؟
جی
اس کو ترویحہ کہتے ہیں. کتنے درجے میں پڑھتے ہیں آپ؟
ثالثہ.
ثالثہ. فیضان رمضان دیکھی آپ نے؟
دیکھیے مطالعہ نہیں کیا.
ہاں یہ تو کھول کے دیکھی نہیں ہے. چلو کسی اور کو موقع دیا جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عدنان عطاری, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. 4 رکعت کے بعد جو وقفہ آتا ہے اگلی تراویح کے دوران, اگلی رکعتوں کے بیچ میں, اس کو ترویحہ کہتے ہیں. اب اس میں دعا پڑھیں, تسبیحات کریں, نوافل پڑھیں, تو اس وقفے کو جو دورانیہ ہوتا ہے اس کو ترویحہ کہتے ہیں.
کتنی دیر کا ہوتا ہے
یہ؟ یعنی جتنی دیر تسبیح دعا پڑھتے ہیں اتنی دیر کا بھی ہو سکتا ہے, اور میکسیمم 4 رکعت کا بھی ہو سکتا ہے.
مستحب یہ ہے کہ 4 رکعتیں پڑھی نا, اتنی 4 رکعتوں جتنی دیر یہ بیٹھا رہے, تسبیحات پڑھے یا نوافل پڑھے, تو یہ جو وقفہ ہے یہ ترویحہ کہلاتا ہے. ماشاءاللہ جواب درست ہے.
وال کلاک کے لیے اگر سوال ہو جائے, اس کے تو میسیجز آ رہے ہیں ہمارے پاس. اور
یہ تو مقتبت المدینہ ورم رکھنا پڑے گا آپ کو, مشکل ہے. جگہ بہت چاہیے, بہت جگہ چاہیے.
نہیں باقی یہ تو اگر سائز کے علاوہ وہ چھوٹے سائز میں بھی بن سکتا ہے, یہ ترکیب تو بن جائے گی انشاءاللہ.
بس یہ ایک کا دکا پوچھتے ہیں آج کل یار, وال کلاک تو موبائل فون میں سب ہے, ابھی جو شد پوچھ رہے ہیں. اللہ بہتر جانے. یہ تو آپ تو انعام تحفے میں بھی دے رہے. میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کام بھی آئیے کہ نہیں. تو ہاتھ میں ہی ٹائم ہے.
گھروں میں دیواروں پہ لگتی ہیں
جی جی,
تو یہ انشاءاللہ دیواروں پہ لگی رہیں گی, نیکی کی دعوت بھی دیتی رہے گی، آپ کی سائے نے آپ کی یاد بھی آتی رہے گی، اور انشاءاللہ نیت کر لیں کہ اس کے وقت کے مطابق نمازیں پڑھنے کا، نمازوں کے لیے اس کے وقت کو دیکھنے کی بھی عادت رکھیں گے۔
نیت اچھی اچھی نیت ہونی چاہیے۔
ہاں جی، شاہد بھائی کے یہاں سے بھی میسج آیا کہ بھائی یہ تحریر کا عکس ہمیں بھیجیں، ہم سردار آباد میں بھی ایسے وال کلاک بنوائیں گے۔
ایک تحریر نہیں ہے نا؟
جی جی، وہ
مختلف
ذہن میرا یہی ہے کہ اور بھی جو ہم بنوا رہے ہیں وہ انشاءاللہ سردار آباد میں بھیجیں گے۔
اچھا، اب علماء کرام جواب دیں گے۔ مدنی
طلبہ بھی شامل ہیں؟
ہاں، طلبہ کرام کو چلو لے لیتے ہیں ساتھ میں۔ طلبہ کا ہو نہیں گیا؟ نہیں، مدنی شخصیات کا ہوا ہے، یہ مکس ہیں سب۔ یہ بزرگوں کا ہو گیا ہے؟
جی ہو گیا،
پہلا ان کا تھا۔ جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی اور ان میں امت محمدی کی کتنی صفیں ہوں گی؟
مائک کھولے۔
السلام علیکم بابا جان۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد یوسف عطاری، بابا جان 100 صفحے ہوں گی اور ان میں 80 صفحے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔
25 صفحے،
100 ہوں گی اور 80 صفحے۔
80 صفحے کہاں پڑھتے؟ تعارف نہیں کروایا، پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں؟ یہ عوام کے لیے نہیں، اگر یہ لگتا مطلب کوئی درس نظامی شرط کیے ہوئے ہوں گے، شرما رہے ہیں، شاید تعارف کرواتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ان کا تو میٹر پورا ہونے دیں جی، ان کے بارے میں کیا فرما رہے بابا؟
نہیں، یہ شرما رہے تو بھلے نہ بتائیں، ان کے طلبہ وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے نا، آپ تو دیکھ چکے، جو ہونا تھا ہو چکا، جن کو دیکھنا ہوگا دیکھ لیا ہوگا آپ کو۔
چلیش،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے بابا جان، میرا نام محمد حنیف عطاری، میرا تعلق جامعۃ المدینہ ڈیرہ لار بلوچستان حجازی کابینہ۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 100 صفحے ہوں گے، ان میں 70 ہمارے حضور علیہ السلام کے ہوں گے۔
کمی بیشی کچھ ہوتی رہے گی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے بابا جان، یاسر محمود عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ سردار آباد سے۔ جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، جن میں سے 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی۔
جواب درست ہے۔
ہمارے ان اسلام بھائی کو انشاءاللہ وال کلاک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔
یہ جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی اور ان میں سے 80 صفحے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ نیکی کی دعوت، صفحہ نمبر 5، بحوالہ ترمذی، جلد 4، صفحہ نمبر 245، حدیث نمبر 2555۔ یہ باقی جن دو نے دیا نا جواب، یہ بیچارے تھے قریب قریب، وہ تھوڑا بہت تسامح ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا لیکن صحیح جواب ذہن سے نکل گیا ہوگا۔ ان کو بھی کوئی چھوٹا موٹا تحفہ بچاروں گا۔
سبحان اللہ، ان کو انشاءاللہ مبارک پانی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت کا ایک بہت ہی اہم تحریر، رمضان میں گناہ کرنے والے کی قبر کا بھیانک منظر، یہ پمفلیٹ کی صورت میں مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے۔ دو طرف اس کی تحریر ہے اور خاص کر امیر علیہ سنت نے اس پر ترغیب ارشاد فرمائی تھی کہ جو ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ان تک یہ تحریر پہنچائیں، ان کو پڑھ کر سنائیں۔ تو کل جمعہ ہے، نمازیوں کی تعداد ویسے ہی زیادہ ہوگی، تو کوشش کی جائے کہ کل جمعہ کی نماز میں ان پرچوں کو مکتبۃ المدینہ سے صرف 100 روپیہ سینکڑا میں حاصل کی، یعنی 1 روپے کا 1 حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں مارکیٹوں میں، آفیسز میں، دکانوں میں تقسیم کیا جائے.
آپ کو ہم مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کو اور یہاں کے اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد معتکفین کے تاثرات بھی دکھائیں گے. تو یہ ارشاد فرمائیے باپا کہ روزے کی حالت میں کاجل کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں.
پہلے بھی آ چکا ہے، پچھلے
سالوں میں آیا.
کاجل اور سرمے میں فرق، ابھی اس پر فائنل کوئی طے نہیں ہے. جیسے آنکھ میں دوا ڈالیں گے نا ڈراپ، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور سرما کا چونکہ وہ منصوص ہے حدیث میں آ گیا ہے، سرما روزے میں ڈال سکتے ہیں. بھلے حلق میں اگر اس کا اثر دیکھے سرمے کا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو سرمے کی تخصیص ہو گئی ہے. آیا کاجل سرما ہے یا کیا ہے، یہ دارالافتاء اہل سنت اگر کوئی فتویٰ جاری فرمائے تو اس کے مطابق انشاءاللہ. فی الحال اجازت نہیں ہے، ہاں فی الحال اجازت نہیں ہے کاجل لگانے کی. روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا بھی جواب ہم نہیں دے سکتے.
نماز اشراق کو چاشت کا اول اور آخر وقت ارشاد فرمائیے.
سورج طلوع ہونے کے بعد جب 20 منٹ یا 25 منٹ گزر جائیں تو وقت شروع ہوا، اور سورج سر پہ آئے جس کو زہوۂ کبریٰ کہتے ہیں، اس وقت تک اس کا وقت موجود. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. اشراق کے بعد چاشت میں افضل یہ کہ جب سورج گرم ہو جائے، یعنی کہ چاشت جو ہے نا خوب روشنی پھیل جائے، سورج گرم ہو جائے، تو اس وقت پڑھا جائے. پڑھی جائے تو یہ بہتر ہے، اور اشراق کے فوراً بعد پڑھی جب بھی جائز ہے. سر وہ اسلام نے جو ہے نا ہم کو غفلت سے دور رکھنے کا بڑا اہتمام کیا کہ فجر پڑھو، ٹھیک ہے نا، اٹھ کے پہلے فجر پھر اشراق پڑھو، کچھ وقفہ دیا اشراق، پھر بارگاہ خداوندی میں حاضری ہوئی، اب کچھ وقفہ ملا، پھر چاشت کے لیے حاضری دو اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر ظہر کے لیے حاضری دو، پھر عصر کے لیے حاضری، مغرب، عشاء، تہجد، فجر، تو یہ 8 مرتبہ حاضری کی یہ ترکیب. 3-3 گھنٹے ایوریج آئی نا، ایوریج ہاں، مگر اس کا تعلق وقت سے 3-3 گھنٹے سے نہیں ہے.
وتر بھی آخر رات میں،
وتر بھی آخری رات میں بہتر ہے پڑھنا، انہیں رات کو دیر سے پڑھنا بہتر ہے، چاہے تہجد پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی، نہیں بھی سویا تب بھی بہتر ہی ہے کہ وتر لیٹ پڑھے. اور اگر تہجد بھی پڑھے نہ سو گیا اور وتر بھی باقی رکھے، مدینہ مدینہ ثواب کا کام ہے، تو اب اٹھ کر پہلے تہجد پڑھے، یہی رات دیر ہو گئی ہے، رات تاخیر سے پڑھنا ہے وتر، تو پہلے تہجد پڑھیں گے پھر وتر پڑھیں گے، اس کی ترتیب ہی ہے، بہتر ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی العبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز تراویح میں رکوع اور سجود کی تسبیحات صرف ایک بار پڑھی جا سکتی ہے؟
بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی العبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. اس و یوکے کی بھی ایک تعداد ہمارے ساتھ ہو،
ماشاءاللہ.
عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں بسا اوقات جب دوپہر کے بعد سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک روزہ گزارنا جو ہے نا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اس میں ایک تعداد کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ مختلف گیموں میں اور فضولیات میں اور ادھر ادھر مصروف ہو جاتی ہے. تو خاص یہ جو وقت ہوتا ہے جب روزے کے غروب آفتاب کو جب 5-6-7 گھنٹے یا 3-4 گھنٹے رہ جاتے ہیں ایٹ لیسٹ، تو بیفور دا 4 آورس آف فاسٹنگ، تو ہماری اس دوران مصروفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا ایکٹیویٹی رکھے ہم اس دوران کہ ہمارا وہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہوتا ہے؟
یہی تو اصل روزہ ہے کہ جس میں پتہ چلے گا بھوک اور پیاس.
کیونکہ یہاں جس ملک جس شہر سے ہم اس سے بات کر رہے ہیں مجھے شام کو پتہ چلا کہ یہاں اب کچھ شام کے سنیما بھی لگ گئے اور دوپہر کے ٹائم پر وہ سنیما گھروں میں فلمیں لگتی ہیں اور یہ بدقسمتی کے ساتھ ادھر چلے جاتے ہیں یا گھروں میں بیٹھ کے پھر گناہ بھرے چینل پر وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں.
تو سنیما گھروں کا تو کم رجحان رہ گیا ہوگا. گھر میں سنیما موجود ہے, موبائل فون میں سنیما موجود ہے, جیب میں موجود ہے اس کے.
تو ہمیں کچھ ایسی ہماری مصروفیت بتائیں, ایسی کوئی ایکٹیویٹیز بتائیں جن کو ہم کریں تو روزے کا وقت بھی وہ ایک خاص ہوتا ہے گزر جائے اور ہمیں ثواب بھی ملے.
مسلمان کا تو ہر لمحہ جو ہے نا بڑا قیمتی ہے. یہ روزے کے بڑے قیمتی لمحات ہیں. رمضان شریف میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, اجر بڑھ جاتا ہے, ثواب کا اجر بڑھ جاتا ہے, گناہ کی ہلاکت خیزیاں بڑھ جاتی ہیں. جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھتا ہے نا ایسے ہی گناہوں میں بھی ہے کہ یہ اور سخت ہو جاتا ہے گناہ بھی. تو تلاوت کرے, ذکر و اذکار کرے, اگر یہ نہیں مطلب ہو سکتا تو کوئی بیان سن لے, مطلب چینل کے آگے بیٹھ جائے. اس میں بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری سنتیں ہیں اور مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں. دینی کتاب کا مطالعہ کرے. کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں سمجھ آتا, جی نہیں چاہتا تو لیٹ جائے, آرام کر لے, گناہ سے تو بچ جائے گا, سوئے گا, سونا تو گناہ نہیں ہے, تو سو کر وقت گزار لے. فلموں کی طرف یا اس طرح کے الٹے سیدھے گیمز کی طرف تو بالکل رخ نہ کریں, نہ سوشل میڈیا میں اپنا وقت برباد کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں ہند کے شہر ہند مقدمی کابینہ پٹنہ سے محمد غفران عطاری. بابا جان کو رمضان الشریف کا چاند مبارک ہو, رمضان کا مہینہ مبارک ہو. ایک سوال عرض ہے, جو اسلامی بہنیں نماز کے بعد دعا مانگتی ہیں تو وہ جو دوپٹہ سے پہن کے وہ نماز اوپر سے پڑھتی ہیں, تو کیا دعا چادر کے اندر سے مانگے گی یا چادر سے باہر ہاتھ نکال کر؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
دعا جو نماز کے بعد ہے نا, دعا تو نماز سے فارغ ہو گئی, نماز میں جو اعضاء چھپانے وہ اگر کوئی غیر محرم وہاں نہیں ہے تو اگر ہاتھ باہر بھی نکال دے تو کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. دو کالز.
مسجد میں تراویح کے دوران شربت رکھا جاتا ہے جسے پیتے ہیں اور تراویح پڑھنی شروع کر دیتے ہیں, آیا یہ عمل درست ہے یا کلی کر کر نماز پڑھی جائے؟
محمد عمران عطاری عرب امارات سے میرا سوال ہے باپا جانی کی بارگاہ میں کہ کیا جس کا روزہ نہیں ہے اور پتہ ہے اور اس کو اپنے ساتھ روزہ کھلوا سکتے ہیں؟
پہلا سوال, تراویح میں شربت رکھتے ہیں, شربت پینا تو جائز ہے, اچھی چیز ہے اگر وہ واقعی اچھا ہو تو, لیکن یہ کہ منہ میں مٹھاس ہوتے ہوئے نماز پڑھنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں سادہ پانی جو ہے نا, شربت پینے کے بعد سادے پانی سے چند بار یوں منہ میں گھما کر پانی وہ نکل جائے تو مٹھاس جو ہے وہ پیٹ میں چلی جائے, اب نماز پڑھیں. اگر بادام پستے بھی ہیں اس میں اور دانتوں میں بھی پھنستے ہیں وہ, پھر تو اور مسئلہ کھڑا ہو گیا, خلال بھی کرنا ہوگا. تو اگر رکھنا ہی ہے تو سادہ شربت رکھا جائے, ساتھ میں پانی رکھا جائے. لیکن یہ آپ سمجھائیں کس کس کو کہ کلیاں کر کے یہ اس طرح منہ کو مٹھاس صاف کر کے تو سادہ پانی رکھو نا یار, شربت جب تراویح اور نماز ختم ہو جائے پھر بادام پستے والا شربت پلا دو. ہاں نفس میں مزہ نہیں آئے گا لیکن نماز میں تو منہ میں مٹھاس ہونی نہیں چاہیے.
امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ اگر تراویح مسجد میں ہو رہی ہو تو اس میں کھانے پینے کے حوالے سے کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟
سر اعتکاف کی نیت بھی ہو اور ساتھ میں کہ کوئی قطرہ گرے نہیں، شربت والا گلاس رکھیں گے، اور جس طرح بھرنے کا آج کل انداز ہے کچھ نہ کچھ باہر سے، تو وہ تو چکنا دھبا پڑے گا مسجد کے دری پر، مسجد کے دریاں اس طرح آلود کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے، نمازیوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ تو افطار میں بھی خیال رکھنا کہ مسجد کے دریوں کو آلودگی سے بچانا ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شربت تو گراتے بھی ہوں گے گلاس سے، پیتے پیتے بھی ہے منہ سے جلدی جلدی میں۔
مسجد کے فرش کو ہی بچانا ہے نا، شربت
فرش کو بھی بچانا ہے اور دریوں کو بھی بچانا ہے،
رہ جاتی ہے
اپنے لباس کو بھی، اپنے لباس کو تو اگر بچا ہی لیتے ہیں، مسجد کے دری کی شاید پرواہ نہ کرے کوئی، تو بہرحال یہ کہ اپنے لباس کو بھی بچائیں اور دریوں کو بھی بچائیں۔
وہ کولر اگر جیسے کولر میں اگر شربت ہوتا ہے تو بھی جو ہے وہ ایک دو قطرے ٹپک جاتے ہیں نا بعد میں۔
کولر تو ویسے ان کے نل بھی بس کام چلاؤ ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ شربت گرتا بھی رہتا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی نیچے کوئی برتن نہ رکھا ہو تو رکھ دیا جائے، لیکن شربت کا سسٹم اگر یہ تراوی میں نہ رکھیں تو بہت سارے مسائل سے خلاصی مل جائے گی۔ پانی، سادہ پانی، ٹھنڈا پانی رکھیں ٹھیک ہے، آب زمزم رکھیں اگر کثرت ہے آپ کے پاس آب زمزم کی تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزہ نہ رکھنے والے کو افطار کروانا، ٹھیک ہے، نابالغ ہے، روزہ نہیں رکھا اس نے، افطار کروانے میں کیا ہے اس کو، مسافر ہے شرعی طور پر، اور اس پر روزہ اسی دن فرض نہیں تھا، قضا کرنا ہوتا مسافر کو بعد میں نہیں رکھے گا تو۔ تو اب اس کو روزے میں ساتھ میں اگر کھلا دیا افطار میں، آپ کا اپنا ذاتی کھانا ہے تو ٹھیک ہے کھلائے، یو آر مالک اس کے، یو آر آنر آنر۔ اور جو بے روزہ ہے، خامخا روزہ نہیں رکھا فرض، اس کی افطاری میں شرکت جو ہے نا، یہ ظاہر ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب یہ جب یہ گھر میں افطار پارٹیاں کرتے ہیں تو خاندان میں ایسے رشتہ داروں کو بلانا ہی پڑتا ہوگا، جو پتہ ہوگا کہ یہ مطلب کھاتا پیتا ہے، جن کو شرابیں بھی پیتا ہے، تو بلانا پڑتا ہوگا، نہیں بلائیں گے فساد کرے گا۔ تو اب یہ کہ افطار پارٹیاں بھی اکثر جو ہیں یہ رسمی ہوتی ہیں، اللہ کے لیے افطار پارٹیاں کرنا کاش نصیب ہو جائے، اس میں روزہ دار بے روزہ سبھی ہوتے ہیں افطار پارٹیوں میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں، سیکٹر 11.5 سے۔ حضرت یہ میری سوال یہ ہے، یہ جو اذان ہوتی ہے، اذان کے ٹائم ہم جو گانا سن رہے تھے، کیا یہ سننا جائز ہے؟
اذان میں گانے سنتے ہیں شاید،
جی اذان کے ٹائم ہم گانے، مطلب ہم گانے سن رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سننا جائز ہے؟
جی اذان کے دوران گانے سننا بے شک ناجائز ہے، اور اذان کے علاوہ بھی ناجائز ہے، اس سے توبہ کیجئے، اور گانے باجوں کے بجائے تلاوت اور نعت سننے کی عادت بنائیے، سنت و بر بیانات سننے کی عادت بنائیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نعت شریف سن رہے ہیں، پھر اذان ہو گئی، اب کیا کریں؟
تو نعت شریف کو موقوف کر دیں، اس کو روک دیں، اور اذان کا جواب دیں، اب نعت کی بھی آواز بند کر دیں، ادب کریں، اذان کا احترام کریں۔
میرا نام محمد قاسم ہے، پیسر گودا کے گاؤں سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے، شادیوں میں جو موویاں بنتی ہیں، اس میں ہمارے گھر کی خواتین کی بیس بنی ہوئی ہیں، وہ ہمیں کٹوانے کے لیے نہیں دیتے، ہم نے تو توبہ کر لیا ہے، اور ہماری جو بیویاں ان سب نے توبہ کر لیا ہے مدنی چینل کی برکت سے،
الحمدللہ، مگر رشتہ دار اس کو کاٹتے نہیں ہیں۔ تو آپ یہ کہ اپنے طور پر بھرپور کوشش کریں کہ وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اب اگر اپنے کوشش کے مطابق آپ نے یہ نشانی اپنی گناہ کی ختم کرنے کی ترکیب کی ہے، جبکہ وہ بے پردگی اور گناہوں بھرے ماحول کی مووی ہے، تو اللہ سے توبہ کر لیں، یہی کافی ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ مارا ماری اور جھگڑے فساد سے تو مزید نقصانات بڑھیں گے اور نفرتیں بڑھیں گی۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میں اعجاز حسین ابو ظہبی سے، میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ روزانہ کی بنیاد پہ سفر کرتے ہیں، جیسا کوئی ڈرائیور ہے وہ روزانہ سفر کرتا ہے، جیسے ابو ظہبی سے سعودیہ میں جا رہا ہے، تو پورے دن کا یا دن سے کچھ زیادہ کا بھی سفر ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، تو اس کے لیے روزے کا کیا طریقہ ہے؟
تو روزہ تو یہ کہ صبح صادق جہاں یہ موجود ہے نا، سحری کا وقت وہاں ختم ہوا تو وہاں سے اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ بھلے ابو ظہبی اب اس کو جانا ہے، یہاں دیر سے بند ہوتا ہے روزہ، لیکن جہاں ہے نا صبح صادق اس نے پا لی، تو اب وہ صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دے، اور اب یہ کہ یہ سفر اس نے شروع کیا، تو اب جہاں اس کا سورج غروب ہوگا وہاں روزہ کھولے گا یہ۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ تھا، میں محمد اسلام نظامی عرض کر رہا ہوں کہ داڑھی کو یعنی کہ بلیڈ لگوانا جسے خط کہتے ہیں عام زبان، وہ صحیح ہے یا نہیں؟
اچھا، یہ روزے سے اس کا سوال، روزے کا نہیں ویسے جنرل، ہاں یہ خط بناتے ہیں تھوڑے تھوڑے بال یہاں سے لیتے ہیں، تو یہ ہے تو جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہ خیال رکھے گا کہ نچلے ہونٹ کے نیچے سے بال نہیں لے سکتے، یہاں سے بھی کاٹتے ہیں لوگ مونڈتے ہیں، یہ خط کا حصہ اس کو نہ بنائیں، اور ایک مٹھی سے کم کرنے کو بھی خط بولتے ہیں، یوں سیٹنگ کرتے ہیں اس کی، ایک مٹھی سے کم کر دیتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ ایک مٹھی کے بعد جو بال ہیں نا ان کو کاٹ سکتے ہیں، بلکہ ان کو کاٹنا سنت ہے، اس سے پہلے نہیں، اور ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے، بالکل تھوڑی کے نیچے چلے گا نا یہاں سے، یہ ہڈی ہاتھ میں نہیں آنی چاہیے، نیچے سے صرف بال ہوں ہاتھ میں۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی روفنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع پلا بلوا کے جانِ الفت نبی رحمت شفیع امت بلا بلوا کے جانِ الوت نبی رحمت شفیع امت اگر عطا ہو مجھ کو نبی رحمت شفیع امت لگا سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی لگا سینے میں آگ ایسی رولائے دن رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت میں نام پر دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت نبی رحمت شفیع امت بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت نبی رحمت شفیع امت قلیل روزی پہ دو قناعت نبی رحمت شفیع امت کرے کیا عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت کرے کیا عطار مال و دولت اسے تیرا طالب ہے جانِ رحمت یہ تیرا طالب ہے جانِ جان رحمت نبی رحمت شفیع امت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ